نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے بارے میں چند تمہیدی باتیں جان لی تھی. اب ہم اس کے تینوں اجزاء کو ایک ایک کر کے قدر مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سورہ مبارکہ کا جزو اول ہے وہ تین آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی، جن کا ترجمہ ہے کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے. اس سورہ مبارکہ کے جو افتتاحی کلمات ہیں، نوٹ کیجئے کہ یہ پوری سورت قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ہے، اور اس سورت کے افتتاحی کلمات ہیں الحمدللہ. یہ کلمہ بہت عظیم ہے، بہت بلند مرتبہ ہے. اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لفظ حمد کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ صرف ایک لفظ سے کر دیا جاتا ہے، تعریف، حالانکہ تعریف بھی عربی کا لفظ ہے، حمد بھی عربی کا لفظ ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے. اگر گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو حمد میں دو مفہوم موجود ہیں، یعنی شکر اور ثنا. شکر کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہم اپنے تیسرے درس کے سلسلے میں کر چکے ہیں. سورہ لقمان میں اس کے دوسرے رکوع میں جو الفاظ آئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وہاں ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ فطرت کا تقاضا اگر وہ اپنی صحت پر برقرار ہے تو جذبہ تشکر ہے، اور عقل اگر صحیح طور پر کام کر رہی ہو تو اس کا حاصل اپنے منعم حقیقی، اپنے اصل مربی یعنی اللہ کو پہچان لینا ہے. فطرت صحیحہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا نام حکمت ہے. لہذا حکمت کا لازمی تقاضا اللہ کا شکر، انشکر للہ. وہی بات ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے افتتاحی کلمات میں آئی، الحمدللہ، کل شکر. لیکن حمد کا لفظ شکر کے لفظ سے زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے. شکر آپ کرتے ہیں کسی کا، کسی ایسی چیز پر کہ جس کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچا ہو. ثنا یا تعریف کی جاتی ہے کسی ہستی کے کسی بھی کمال پر، کوئی بھی محاسن جو اس میں ہو، ہاں اس کا کوئی فائدہ آپ کی ذات کو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. حمد میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، شکر بھی اور ثنا و تعریف بھی. لہذا میں نے ترجمے میں ان دونوں کو جمع کیا کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے. ایک دوسرے پہلو سے غور کیجئے تو یہ کلمہ توحید ہے کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی مظہر کمال ہے، مظہر حسن ہے، مظہر جمال ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں اور ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی ہے اس بات کی جانب کہ ان تمام محاسن و کمالات کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لہذا تعریف ان اشیاء کی نہیں، ثنا ان کی نہیں ہوگی، اللہ کی ہوگی. تصویر میں اگر کوئی حسن ہے تو وہ در حقیقت مصور کے فن کی عکاسی ہے، تصویر کا اپنا کوئی حسن نہیں. کسی مخلوق میں اگر کوئی کمال ہے تو وہ کمال خالق کا ہے، مخلوق کا اپنا کوئی کمال نہیں. اس پورے سلسلہ وجود میں، پورے سلسلہ کون و مکان میں کوئی حسن، کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی کمال اگر ہے تو اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے. لہذا شکر کا سزاوار حقیقی اور تعریف اور ثنا کا اصل مستحق اللہ ہے. یہ کلمہ اتنا بلند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ مبارکہ آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ کا کلمہ یہ میزان کو نصف کر دیتا ہے، اور الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو یہ کلمہ وہ ہے کہ جو میزان کو پر کر دیتا ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے، جو فضا ہے، اس سب کو پر کر دینے والا کلمہ ہے الحمدللہ. کل شکر اور کل ثنا اللہ کی ہے. اب اس ذات باری تعالی کا تعارف مزید ہو رہا ہے، اس کے کچھ صفات کمال کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی بات سامنے آتی ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. رب کے لفظ میں یہ دونوں مفہوم ہیں. عرب کہیں گے رب الدار، کیا معنی؟ گھر کا مالک، گھر والا. تو رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا مالک. اور رب کا مفہوم یہ بھی ہے، ایک مالک تو وہ ہے کہ جو اپنی ملکیت کو لے کر بیٹھ گیا، ایک مالک وہ ہے کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں انہیں نشو و نما دے رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے. ہر شے میں جو استعدادات ہیں ان کو نشو و نما فراہم کر رہا ہے، ہر شے کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانے کا سامان فراہم کر رہا ہے. تو اس مالک اور اس مالک میں بڑا فرق ہے. یہ مالک جو رب بھی ہے، جو پروردگار بھی ہے، جو پالنہار بھی ہے، جو پرورش کنندہ بھی ہے، جو ہر شے کو اس کے جو نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال تک پہنچانے کے مقتضیات ہیں ان کو فراہم کرنے والا ہے، وہ ہے اللہ. عالمین عالم کی جمع ہے، اور عربی زبان میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظرف کی جمع بول کر مظروف کی جمع مراد لی جاتی ہے، یعنی تمام جہانوں کے رہنے والوں کا وہ رب اور پروردگار ہے، مالک بھی ہے اور پرورش کنندہ بھی. اس کے بعد ایک اور تعارف ہوا اللہ کا، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ اللہ تعالی کے دو بڑے عظیم نام ہیں. دونوں کا مادہ ہے رحمت، رحمت سے رحمان بھی بنا، رحمت سے رحیم بھی بنا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو اس میں ایک ایسا نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے کسی کیفیت میں ہیجان ہو، ہیجان بھی فعلان کے وزن پر ہے. جیسے تشبیہ کے طور پر میں عرض کروں کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، یہ کیفیت ہے اگر کسی صفت کی تو اس کو فعلان کے وزن پر لائیں گے. انا عطشان، میں نہایت شدید پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں. انا جوان، میں بہت بھوکا ہوں، میری جان نکلی جا رہی ہے، تو رحمان کون ہے جس کی رحمت کھاتے مارتے ہوئے سمندر سے مانی ہے، جس کی رحمت میں جوش و خروش، اور فعیل کے بدن پر جب صفت آتی ہے تو اس میں اس صفت کے دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وقتی جوش نہیں ہے بلکہ اس میں پائیداری ہے، مستقل مزاجی ہے، گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت کی شان وہ ہے کہ اس میں دوام ہے، استقرار ہے، استمرار ہے، جیسے کہ ایک دریا بہ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، اس میں ہیجان نہیں ہے، سمندر کی طرح کی لہریں نہیں اٹھ رہی ہیں، لیکن بڑے دوام اور تسلسل کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ بہے چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں ہیں جو بیک وقت موجود ہیں، وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے. میں ایک تشبیہ سے اگر اس کو سمجھاؤں کہ اگر کہیں سڑک پر کوئی حادثہ ہو گیا، کئی افراد اس میں ہلاک ہو گئے، اور فرض کیجئے کہ کوئی عورت اس میں ہلاک ہو گئی لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی دودھ پیتا بچہ بھی تھا، وہ بچ گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا، یہ کیفیت دیکھ کر کون شخص ہوگا کہ جس کے دل میں رقت نہ پیدا ہو، جس کے دل میں رحمت کے جذبات موجزن نہ ہو جائیں. ہر شخص یہ چاہے گا کہ یہ بچہ جو بے سہارا رہ گیا ہے، میں اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لوں، اس کی پرورش میں کروں. لیکن اگر وہ اپنے اس جوش میں یہ ذمہ داری لے بیٹھا تو اکثر و بیشتر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جوش بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے محسوس ہو کہ یہ میں کیا غلطی کر بیٹھا، میرے اپنے بچے تھے، میری اپنی ذمہ داریاں تھیں. گویا کہ وہ ایک ہیجانی کیفیت وقتی طور پر تو آئی لیکن اس میں دوام اور استمرار اور استقلال نہیں. اللہ تعالی کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں، وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ الرحمن الرحیم کے مابین حرف عطف واو نہیں آیا، الرحمن والرحیم نہیں، الرحمن الرحیم، وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. اب آپ ذرا ایک بات پر غور کیجئے، سورہ فاتحہ کی ان دو آیتوں نے اللہ تعالی کا تعارف کرایا ہے. اس تعارف میں کون سی چیز غالب ہے؟ اس کی ربوبیت، اس کے لیے ہی ہونا تمام حمد اور ثنا کا، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت. یہاں وہ اعتراض میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اور اس کا جواب بھی آپ کے ذہن میں آ جائے. جو بعض عیسائی مستشرقین نے کیا ہے قرآن مجید پر اور اسلام پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ تعالی کے خوف پر زیادہ زور دیا ہے، تقویٰ اور خوف اور ڈر اور آخرت کی بات پرس، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ. جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اللہ کی محبت پر زور ہے. یہاں آپ نوٹ کیجئے، قرآن مجید جو تعارف اللہ کا کرا رہا ہے وہ معاذ اللہ کسی خوفناک ہستی کا نہیں، ایک دل آویز، ایک شفیق، ایک رحیم ہستی جو پروردگار ہے، پالنہار ہے، تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام محاسن اس کی ذات پاک میں موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل تو تعارف یہ ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ سب لوگ محبت کے رمز آشنا اور قدر شناس نہیں ہوتے، کچھ لوگ پستر ذہنی سطح کے بھی ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ایسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو خوف بھی دلایا جائے، بات کچھ کا احساس بھی ان کے دل میں اجاگر کیا جائے، عذاب خداوندی کی سے ان کو خبردار بھی کیا جائے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. بلکہ چونکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ نبی جب آتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے جب نبی آتے تھے، اس لیے کہ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، تو بگڑے ہوئے ماحول میں آتے تھے. اس بگڑے ہوئے ماحول میں محبت کے رمز آشنا اور قدر شناس وہ تو کوئی خال خال ہی تھا. زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس تخویف اور انذار کے زیادہ مستغرب تھے. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں حضور کو جو حکم ملے ہیں ان میں انذار پر زیادہ زور ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، قبر بستہ ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کر. ایک جگہ فرمایا وانذر عشیرت کل اقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو خبردار کیے. تو ابتداء انذار کا پہلو غالب، لیکن اصولا قرآن مجید جس اللہ پر ایمان کی دعوت دے رہا ہے وہ کوئی خوفناک ہستی نہیں، بلکہ محبت کرنے والی اور محبت کے قابل ہستی. اس سے محبت کرو، اسے چاہو، اس سے لو لگاؤ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں وہ تو بڑی شدید محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کی محبت کے لیے یہ اساسات ہیں جو سورہ فاتحہ کی دو ابتدائی آیات میں آئیں. وہ تمام محاسن و کمالات کا جامع منبع اور سرچشمہ ہے. وہ رب ہے، مالک ہے اور پروردگار ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی رحمت ہاتھ میں مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک دوام اور استمرار کے ساتھ بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے. البتہ تیسری آیت میں اب وہ دوسرا رخ آ رہا ہے جس کا میں نے ذکر ابھی کیا، مالک یوم الدین. ایک جزا و سزا کا دن بھی ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جبکہ لوگوں کو بھرپور بدلہ ملے گا. انسان کے تمام اعمال ان کا محاسبہ ہوگا. اس محاسبے اور حساب کتاب کے نتیجے میں جزا یا سزا کے فیصلے صادر ہوں گے. وہ ہے یوم الدین، جسے ہم آیہ در میں پڑھ چکے ہیں، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس کو یوم الآخر کہیے، یوم الدین کہیے، وہ دن جس دن کے سب کو اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا محاسبہ پیش کرنا ہے، جس کے نتیجے میں جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے. اور اس دن کا مالک و مختار وہ اللہ ہے. کسی کے پاس اس روز اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ. چنانچہ ایک جگہ قرآن مجید میں الفاظ آئے کہ اس روز ندا ہوگی لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اور جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار. آج تمام اختیار، تمام بادشاہی، کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو الواحد ہے، تنہا ہے اور پوری طرح مسلط ہے، چھایا ہوا ہے، مقتدر ہے کہ جو چاہے کرے. یہ ہے پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا، جس کے بارے میں میں نے اس حدیث قدسی کے حوالے سے آپ کو بتایا. ان کلمات کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ ادھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں تو فوراً اللہ جواب میں ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا بیان کیا، میری عظمت بیان کی. یہ ہے اس پہلے حصے کا حاصل. اب اس کے سلسلے میں جو سوال آپ کرنا چاہیں.
مطلب ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اگر سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو انبیاء کی، اماموں کی اور اولیاء کی تعریف کیا ہے؟
جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام کمالات کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ ہے. باقی جس چیز میں اس نے کوئی حسن پیدا کر دیا، خوبی پیدا کر دی، اس شے کی بھی تعریف اگر آپ کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ اصل تعریف اللہ کی ہے، لیکن اگر کسی شے میں اس نے حسن رکھا اور آپ نے پھول کے بارے میں کہا بہت عمدہ پھول ہے، تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی. اگرچہ بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کسی حسین و جمیل پھول کو دیکھے تو اس کے زبان سے الفاظ نکلے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے اس قدر خوبصورت پھول بنایا. اسی طریقے سے اشخاص میں، افراد میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اچھی صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں تو ان کی تعریف اس کلمے کے منافی نہیں ہے. پیش نظر یہ رہے کہ تمام کمالات و محاسن کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے.
ڈاکٹر صاحب، بخشش اور سزا کے تصور کو ہم بیعت وقت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہیں، اس لیے کہ جب کسی شخص کو اس کے جرم پر سزا دی جاتی ہے تو یہ اصل میں مظلوم کی داد رسی ہے، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش کی شان جو ہے وہ بھی بڑی بلند ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا دیا جانا یہ در حقیقت ان لوگوں کے اعتبار سے کہ جن کے حق اس شخص میں طلب کیے تھے، جن پر زیادتیاں اس نے کی تھی، اس کے اعتبار سے سوچئے تو اس کا اپنا ایک موقع اور محل ہے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
ڈاکٹر، سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
یہ اصل میں تو سورہ فاتحہ کا جب دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے تو اس میں بات واضح ہو جائے گی.
ڈاکٹر صاحب، اللہ ذاتی نام ہے، اس کے معنی اور مفہوم ذرا آپ.
جی ہاں، یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. اللہ کے بارے میں اصل میں ہمارے ہاں اہل نحو کے اور جو ائمہ لغت ہیں ان کے بہت سے اختلافات ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم عالم ہے، اسم ذات ہے، یہ کسی لفظ سے نکلا ہوا نہیں. جیسے لاہور شہر کا نام لاہور ہے، اب اس کے کوئی معنی معین کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو اصل میں ایک شہر کے لیے نام رکھ دیا گیا بطور علامت. ایک رائے یہ. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ بھی اسی طرح سے الف لام داخل ہو کر بنا ہے جیسے اللہ کے دوسرے نام. رحمان پر الف لام داخل ہوا، الرحمن، یہ اللہ کا نام ہو گیا. رحیم ایک صفت ہے، الرحیم، یہ اللہ کا نام ہے. ایسے ہی الہ پر الف لام داخل ہوا، الالہ، اور یہ الالہ بدل کر اللہ ہو گیا، یعنی معبود حقیقی، اصل الہ وہ اللہ ہے.